الأنبياء وعلى آله وأصحاب الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال تبارك وتعالى في مقام آخر إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون قال تبارك وتعالى في مقام آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنقا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب حضرات درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل صد احترام معزز حاضرین بزرگوں نوجوان ساتھیوں میری قابل قدر اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں آج 22 مئی جمعۃ المبارک کے موقع پر میں بڑے شوق اور بڑے ولولے کے ساتھ کل 3 بجے تک یہ سوچتا رہا کہ میں اپنی جنگ کی عوام کو جمعہ کے موقع پر یہ بتا کر ان کی خوشی میں اضافہ کروں گا اور ان کے جذبات و احساسات کو ان کے جذبے اور ولولے کو میری اس بات سے حقیقی مسرت نصیب ہوگی کہ میں نے جس مقصد کے لیے الیکشن لڑا تھا جس مشن کے لیے آپ حضرات نے بے سر و سامانی کے عالم میں میرا ساتھ دیا تھا اور جس مشن کے گن پوری زندگی میرا قائد حق نواز شہید گاتا رہا، جس مشن کے لیے مولانا اسار القاسمی شہید رحمت اللہ علیہ نے اسمبلی میں آواز کا آغاز کیا تھا، پروردگار عالم نے مجھے اپنی زندگی کے لمحات میں سے 21 مئی کو 1:25 سے شروع کرا کر 1:45 تک 20 منٹ کے لیے قومی اسمبلی میں مجھے موقع عطا فرمایا۔ میں نے اس 20 منٹ میں اپنے رب کے فضل و کرم سے اپنے قائدین شہیدین کے مشن کا بھرپور طریقے سے اظہار کیا اور میں نے اسمبلی کے فورم پر ناموس اصحاب رسول، تقدس ازواج مطہرات، عظمت اہل بیت کرام اور پیغمبر اسلام کی تقدس و شرافت کے لیے اسمبلی میں کل جس انداز میں آواز اٹھائی، اللہ کے فضل و کرم سے آج میرا ضمیر اس پر مطمئن ہے۔
نعرہ تکبیر،
اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بے شک اب میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اسمبلی کے فورم پر میں نے اپنے قائد شہید کے مشن کی آواز مؤثر طریقے سے زوردار انداز میں انشاءاللہ چند روز تک آپ کے پاس کیسٹ پہنچے گی، تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ اسمبلی کی تقریر ہے یا کسی جلسے کی تقریر ہے۔ اور اس وقت، لیکن میرے بھائیوں، میری ان تمام امیدوں اور آرزوؤں، میرے اس پورے شوق اور ولولے، میری اس تمام خوشی، راحت اور فرح پر 3:05 پر پانی پھر گیا جب میں ایک اجلاس میں شریک ہوا تو مجھے پتا چلا کہ جنگ کی سرزمین پر سپریڈنٹ جیل، ایک نیک سیرت انسان، ایک ایسا شخص جو میرے سامنے تبلیغی جماعت میں سے روزہ لگا چکا ہے، ایک ایسا شخص جو نیکی کا خوگر، ایک ایسا شخص جو صرف 5 روز قبل جیل کے اندر قائد سپاہ صحابہ کے ہاتھوں سے مسجد کی بنیاد رکھوا چکا ہے، ایک ایسا شخص جو چند روز پہلے میری امامت میں نماز پڑھ چکا ہے، اس جیل کے ذمہ دار افسر کو میرے شہر میں ان لوگوں نے قتل کر دیا، اگر ان کا تعلق شیعہ ٹولہ سے ہوتا، اگر ان کا تعلق دشمن ٹولہ سے ہوتا، شاید مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا۔ یہ قتل ان خبیثوں کے ہاتھوں سے آیا ہے جو اپنے ساتھ آج تک سپاہ صحابہ کا لیبل جذبہ رکھتے تھے۔ میں آج جنگی شہید کے اس مسلح اور منبر پہ کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہوں، ان قاتلوں کا آج کے بعد میں سپاہ صحابہ سے اخراج کرتا ہوں، اور میں انہیں اپنا اتنا ہی دشمن سمجھتا ہوں جتنا آج میری جان کا دشمن شیعہ ہے۔ میرے لیے کوئی میرے پاس رعایت نہیں ہے، یہ لوگ جنہیں آج ہماری عزت و آبرو، جنہیں جماعت کے مشن نصب العین پروگرام، اور جنہیں کسی سنی مسلمان کے ساتھ اور کسی کی عزت آبرو جان مال کا
کوئی احساس نہیں ہے. مجھے ان خبیثوں کے بارے میں اعلان لا تلقی کرتے ہوئے نہ کوئی حجاب ہے, نہ کوئی ڈر ہے, نہ کوئی خوف ہے. اور میں آپ سے بھی وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی آج ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیجئے کہ ان قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. پہنچنا چاہیے نہیں پہنچنا چاہیے, پہنچنا چاہیے نہیں پہنچنا چاہیے, بالکل پہنچنا چاہیے, تاکہ دنیا کے سامنے یہ بات واضح ہو سکے کہ ہم حق کو صداقت کا ساتھ دیتے ہیں, ہم مظلوم کے ساتھ ہیں. ایک لمحہ کے لیے بھی ہم قتل و غارت اور ظلم و بربریت کا ساتھ نہیں دے سکتے. اگر میرا باپ بھی قبر سے اٹھ کر آ کر ظلم کرے گا, بدماشی کرے گا, میرا بھائی کرے گا, میں تو اسے بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. چلے جائے کہ کوئی اور شخص اس کی اجازت لے. کیا خیال آپ کا؟ میرے بھائیوں, مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات میں. میں تو آج آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ پروردگار عالم نے مجھے کیسا خوبصورت موقع دیا, اور میں اسمبلی کے فورم پر شاید اگر میں چیلنج کروں تو یہ درست ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں اسمبلی کے فورم پر اسلام ناموس پیغمبر تقدس اصحاب رسول کے عنوان پر اتنی جاندار, اتنی ٹھوس, اتنی جوش اور ولولے کے ساتھ شاید آج تک کسی نے تقریر نہ کی ہو جو رب العالمین نے مجھے توفیق بخشی. میں نے پہلے اجلاس میں جو حلف اٹھاتے ہوئے قرآن و سنت کا اضافہ کیا تھا, جنگ کی عوام کے لیے سوئی گیس کے مسئلے کو پیش کیا تھا, باقی باتیں جو قرآن و سنت کی پیش کی تھی ان کی کیسٹ آ چکی ہے, وہ شاید میرے سامان میں ہے یا مولانا فاروقی صاحب کے بیگ میں ہے. وہ کیسٹ باضابطہ ہمیں مل چکی ہے, اور انشاءاللہ یہ کیسٹ بھی آپ کو اگلے جمعہ کو عام یہاں اسٹالوں پر مل جائے گی, اور آپ پیش کر سکتے ہیں کہ جھنگ کے لوگوں آپ نے ووٹ دیا تھا, دنیا کے مسلمانوں آپ نے دعا کی تھی, ہم نے اسمبلی کے فورم پر آپ کے دعاؤں, آپ کے تعاون اور ووٹ کا حق ادا کر چھوڑا ہے. بھئی ہماری بساط میں تو یہی ہے نا کہ ہم بغیر کسی خوف کے, بغیر کسی لالچ میں آئے, بغیر کسی ہرس تباہ کے پھندے میں پھنسے, بغیر کسی دباؤ کے اس اسمبلی کے فورم پر اپنا بیان ریکارڈ کرا دیں, تاریخ کا ایک حصہ بنا دیں کہ جس فورم پر کی گئی ایک ایک بات وزن رکھتی ہے. میرے بھائیوں, میں نے تو آغاز ہی اپنی بات کا اس طرح کیا, اللہ کی حمد و ثنا کے بعد قرآن پاک کی آیت, پیغمبر اسلام کی دو احادیث مبارکہ, اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ جناب اسپیکر یہ اس ملک کا ایوان ہے, یہ اسمبلی اس ملک کی اسمبلی ہے جس ملک کو لا الہ کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے, اور دنیا میں پاکستان وہ دوسرا ملک ہے, وہ دوسرا شہر ہے کہ جسے ایک نظریہ, ایک عقیدہ اور اسلام کے نام پر لیا گیا ہے. پہلی مملکت کا نام مدینہ منورہ ہے, دوسرے ملک کا نام پاکستان ہے. یہ دو ملک ہیں, دو شہر ہیں کہ جن کی بنیاد اسلام کے نام پہ رکھی گئی. اور پھر میں نے عرض کیا کہ آج اس اسمبلی میں بحث بجٹ پہ ہو رہی ہے, یہ بجٹ پیش کیا ہے اس جماعت نے جو جماعت سوا سال پہلے اسلام کے نام پر آئی ہے, ملک بھی اسلام کے نام پہ حاصل کردہ, بجٹ پیش کرنے والی جماعت بھی اسلام کے نام پر آنے والی, لیکن مجھے حیرت ہے کہ بجٹ میں اسلام کا نام و نشان نہیں ہے, بجٹ میں اسلام کا نام و نشان نہیں ہے. اور پھر میں نے اسی پر سیر حاصل بات کی کہ مجھے بتلاؤ تم بجٹ بناتے وقت اسلام کو فراموش کیوں کرتے ہو, جب تم مسلمان ہو، جب تم مومن ہو اور تمہارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام ہماری فلاح و بہبود کا ضامن ہے، اسلام قیامت تک کے لیے اللہ کا آخری دین ہے اور قرآن و سنت کی روشنی ہمارے پاس ہے، پھر تم اسلام کو چھوڑ کر، قرآن و سنت کو چھوڑ کر غیروں کے دروازے پر کیوں جاتے ہو؟ تم چرچل، لنکن، ہٹلر، موزے تم کے دروازے پر دستک کیوں دیتے ہو؟ تم یورپ، برطانیہ، فرانس کے دروازے پر کیوں جاتے ہو؟ میرے ملک کے حکمرانوں، تم قرآن و سنت کے دربار پر، تم خلافت راستہ کے در پہ سر کیوں نہیں جھکاتے ہو؟
نعرہ تکبیر، خلافت راستہ،
بس فرق اتنا ہے کہ وہاں چراغ نعرے لگانے والا نہیں تھا، بس باقی وہی تقریر تھی جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ اسلام کی بات چلی، آپ اسلام سے انحراف کر رہے ہیں، اور آپ بھی سنیے، آج کہا جاتا ہے کہ جناب اسلام ہمارا اقتصادی نظام، ہمارا معاشی نظام، ہماری ضرورتیں اسلام پوری نہیں کر سکتا۔ لو جی، مولوی تو یہ کہتے ہیں کہ سودی نظام ختم کر دیا جائے، سود کا نظام تو ختم کر دیا جائے، تو اگر سود کا نظام ختم کر دیا جائے ہم تو زندہ نہیں رہ سکتے، ہم تو کاروبار نہیں کر سکتے، ہمارا بینکاری نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ میں نے پروف کے طور پر ایک کتاب پیش کی کہ یہ متبادل نظام ہے، اور مجھے بتلاؤ کہ تم نے کب علماء کرام سے متبادل نظام مانگا؟ کوئی نظام پہلے سے بنا نہیں ہوتا، اسمبلی چلتی ہے تو قانون میں ترمیمیں ہوتی ہے، دنیا کا ہر نظام بنایا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے صرف نظام قرآن کا آیا ہے۔ مجھے بتلائے حکمران کہ اس نے علماء کرام کو، اس نے مفکرین کو، محدثین کو، اس نے فقہاء کرام کو کب بلا کر کہا کہ تم اقتصادی نظام پیش کرو؟ یہ تو تمہارا کام تھا کہ تم علماء کو بلاتے، ماہرین کو بلاتے، اقتصادی معاشیات کے ماہرین کو بلا کر علماء کرام کے ساتھ بٹھا کر انہیں کہتے کہ متبادل نظام دو، بلاتے تم نہیں، کوشش تم نہیں کرتے، نظام تم نہیں لیتے۔ پھر ہمیں کہتے ہو کہ اسلام کے پاس نظام نہیں ہے، اسلام کے پاس نظام موجود ہے مگر تمہاری نیت میں فتور ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، صرف حکمرانوں کی نیت میں فتور ہے، ورنہ اسلام کے پاس دستور موجود ہے۔ میں نے انہیں بتلایا کہ وزیر خزانہ صاحب، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، سن 84 اپریل 84 کو جب غلام اسحاق خان وزیر خزانہ تھا، اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ 12 سفارشات، 12 طریقے، 12 انداز یہ آپ کو دیے، تو غلام اسحاق خان نے اسٹیٹ بینک کے ذریعے تمام بینکوں کی برانچوں کو وہ 12 اصول پہنچائے کہ یہ اسلامی اصول ہے، تم ان پر عمل کرو، تم ان کے مطابق نظام چلاؤ، تم ان کے مطابق بینکاری کے نظام کو سانچے میں ڈھالو۔ لیکن آگے جنیدوں کا دور آیا، وزارت خزانہ سے غلام اسحاق خان چلے گئے اور ان کی سفارشات اور اسٹیٹ بینک کے احکام دھرے کے دھرے رہ گئے۔ میں نے کہا مجھے بتلاؤ کہ اسٹیٹ بینک کے اس حکم پر آج 6 سال گزرنے کے باوجود عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم نے تو تمہیں 12 متبادل تجاویز دی، کتنی دی؟
12 تجاویز،
12 اصول، 12 طریقے جو اسٹیٹ بینک نے قبول کیے، ماہرین نے مان لیے، وزیر خزانہ نے تسلیم کیے کہ ہاں یہ واقعی متبادل نظام ہے اور ہمارے بینکاری نظام کو اسلام کے مطابق چلا سکتا ہے۔ جب چکے ہو اور بینکوں کی برانچوں کو آرڈر دے چکے ہو، پھر کس منہ سے کہتے ہو کہ اسلام کے پاس متبادل نظام نہیں؟ سمجھ میں میری بات آئی؟ ایسے بکواس ہو رہا ہے اسلام کے پاس متبادل نظام نہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو اسلام اتنا تنگ دامن ہے جو ہمارے مسئلے حل نہیں کر سکتا؟ یعنی رب نے جو ہمیں نظام دیا ہے وہ ایک زمانے کے لیے تھا، آج زمانے کے حالات اسلام قابو نہیں پا سکتا، یہ کہنا کفر ہے. اگر کوئی اسلام کا نام لیوا ہے، اسلام اور اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے لوگوں سے تعارف کراتا ہے، اسے تسلیم کرنا چاہیے کہ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل رب نے قرآن میں نہ لکھ چھوڑا ہو. کوئی ہے؟ تبیان لکل شے، قرآن میں ہر چیز بیان کر دی گئی ہے، قرآن میں ہر چیز بیان کر دی گئی ہے. اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ جناب والا اسلام کی بات تو تم نے کیا کرنی ہے، تمہارے اس اسلامی حکومت کا حال یہ ہے کہ یہاں تو اسلام کے مشاہیر، اسلام کی مسلمہ شخصیتیں، شجر اسلام کی جڑ، عمارت اسلام کی بنیاد یعنی اسلام کی مقدس شخصیات بھی محفوظ نہیں ہیں. اور اتفاق دیکھیے کہ کل جب میں اسمبلی میں داخل ہو رہا تھا، مجھے اس وقت ایک خط ملا، وہ خط یہ تھا ایف آئی آر کی صورت میں، دوسرا نہیں رہا وہ انگلش والا، ایف آئی آر کی صورت میں یہ خط، یہ ایف آئی آر 10/5/92 کو یعنی آج سے 12 روز پہلے، یہ ایف آئی آر گورنمنٹ ہائی اسکول ٹبا نینا کانجن، یہ 25 کلومیٹر دور ہے بھکھر سے، اس کہاں سے کلور کوٹ سے، اس تھانے میں یہ ایف آئی آر درج کرائی. اس علاقے کے معززین نے، طلباء نے، اور جا کر کہا جناب ہمارے قصبہ کانجن گورنمنٹ ہائی اسکول ٹبا نینا ضلع بھکر میں فلک شیر او ٹی ٹیچر ہے جس نے کلاس ہفتم میں اردو کی کتاب کا سبق پڑھاتے ہوئے یہ کہا کہ حضور اپنی بیویوں کے پاس ایسے جاتے تھے جیسے کوئی میڈا بکریوں کے پاس جاتا ہے. میں نے جب یہ حوالہ سنایا میں نے کہا یہ تمہارے ملک میں کتے بھاگتے ہیں، یہ کریے ایف آئی آر آ چکی ہے، مجھے بتلاؤ کہ تمہارے ملک میں کوئی قانون نہیں ہے. اگر آج کوئی شخص قید اعظم کو گالی دے قانون ہے، کوئی لیاقت علی خان کو گالی دے قانون ہے، علامہ اقبال کو گالی دے قانون ہے، اور غفار خان کو کچھ کہا گیا نیشنل پارٹی والے سیخ پا ہو گئے. اس ملک میں پیغمبر کے صحابہ کے لیے قانون کیوں نہیں ہے؟ میں نے اس ایف آئی آر کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ شخص مزید بھونکتے ہوئے کہتا ہے. جب میں نے بھونکنے کا لفظ بھی کہا تو سپیکر کہنے لگے یہ بھونکنے کا لفظ غیر پارلیمانی ہے، میں اسے حذف کرتا ہوں. میں نے کہا جناب کتے کی طرح بھونکنا یہ غیر پارلیمانی ہے، میں صحابہ کے دشمن کو کتے سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. میرے بھائیوں، یہ اس تقریر کے بعد مجھے پتہ محسوس ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں زندگی ہماری زیادہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ سنو گے تو آپ کا ضمیر کہے گا. اللہ کے فضل سے میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے آپ کے ووٹ کا حق ادا کر دیا ہے. میرے بھائیوں، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بکواسات ہیں، میں نے اس عنوان پر سیر حیض حاصل بحث کی اور میں نے کہا جناب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں شیعہ اور سنی فسادات ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یہ میرے پاس جے سالک بیٹھا ہے، یہ عیسائی ہے، اس سے پوچھو کبھی پاکستان میں مسلمانوں اور عیسائیوں کی لڑائی ہوئی؟ وہ رانا چندر سنگھ بیٹھا ہے. اس سے پوچھو گے کبھی پاکستان میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی لڑائی ہوئی؟ آخر پاکستان میں شیعہ اور سنی کی لڑائی ہوتی کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ جب اسلام کی معزز شخصیات، مشاہیر اسلام، ہماری عقیدت کے مرکز اور محور پیغمبر کے صحابہ کی توہین کی جائے گی، پھر ہم کٹ جائیں گے، توہین برداشت نہیں کر سکتے.
تکبیر! نبی کا بیٹا اسحاق کا خادم!
اور میں نے عرض کیا کہ اس سلسلے میں پاکستان میں 350 کتاب شائع ہو چکی ہے جو لاکھوں کی تعداد میں آج مارکیٹوں پر ہے. تمہاری کیا حکومت ہے, کیا قانون ہے, سر عام صحابہ کی توہین پر کتابیں بک رہی ہیں, تمہارے پاس کوئی قانون نہیں ہے. اور میں نے عرض کیا کہ ممبران اسمبلی, میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے ناموس کے تحفظ کے لیے میں انشاءاللہ چند روز تک ناموس صحابہ بل لانے والا ہوں. اس بل کی تائید کیجئے تاکہ صحابہ کے دشمن کی زبان کٹ جائے, تاکہ صحابہ کے خلاف اٹھنے والا ہاتھ رک جائے. تم ناموس صحابہ بل منظور کرو, ایک محرم نہیں ہر محرم کے عمل کی ذمہ داری میں دیتا ہوں. یہ بات میں نے یہاں نہیں اسمبلی میں اللہ کے فضل سے کہی, میں دیتا ہوں. اور پھر میں نے کہا کہ تم آج ہمارے خلاف, یہ ابھی وہ بھائی لے کر آئیں گے, وزارت داخلہ وفاقی نے اور صوبے کی منسٹری نے اور صوبے والوں نے آج میرے پاس دونوں خط دو مختلف ذریعوں سے پہنچ چکے ہیں, جس میں پاکستان کی وزارت داخلہ نے اپنی تمام ایجنسیوں کو متنبع کیا ہے کہ اعظم طارق کو قتل کرنے کے لیے ایران کے تخریب کار آ چکے ہیں. میں نے کہا جناب یہ آپ کے خطوط ہیں, اسی ٹیبل پر اسرار قاسمی یہ کہتے چلا گیا, تم نے کوئی حفاظت نہ کی, تم نے کوئی قدم نہ اٹھایا. اگر تم ہمیں قتل کرانا چاہتے ہو تو ظالموں اپنے ہاتھ سے مار دو, بیگانوں سے کیوں کرواتے ہو, اور مجھے بتلاؤ کہ ایران کے گنڈوں کو لگام کیوں نہیں دیتے ہو, ایران کے تخریب کار کیوں نہیں پکڑتے ہو, ایران کا ریڈیو مجھے دہشت گرد کہتے ہیں. میں نے کہا اگر صحابہ کے لموس کے لیے آواز اٹھانا یہ دہشت گردی ہے تو سنو, میں سب سے بڑا دہشت گرد ہوں.
للکار ہے, للکار ہے, کھچ کے رفتار گرا, کھچ کے رفتار گرا.
اور جب میں نے ایسے جوش میں ہاتھ ہلایا تو میں بھی گرنے لگا. میں نے پھر سوچا کہ یہ تو اسمبلی ہے. میرے بھائیوں, الحمدللہ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے جو بات کہنی تھی, ایران کی تخریب کاری, ایران کے ریڈیو, اور پھر آگے بڑھ کر میں نے کہا اسلام اسلام کرنے والا, ہم سے جھوٹی شہرت اور جھوٹی تعریف کی توقع مت رکھو. یہ وہ خط ہے جو میں نے وہاں بھی پیش کیا, وزارت داخلہ نے باضابطہ اس میں لکھا ہے کہ ایم این اے اعظم طارق جو شیعہ کے انگیز کر ایک بل پیش کرنا چاہتے ہیں, ایران کے تخریب کار اس لیے انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں. تو میرے بھائیوں, میں نے عرض کیا کہ جناب اسلام نافذ کرنا ہے آپ نے, اور یہ آپ کا ٹیلی ویژن ہے. جتنا بھونڈا کردار, لفظ یہی تھے کہ جتنا بھونڈا کردار آج ٹیلی ویژن پاکستان میں ادا کر رہا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. پہلے دور میں 8 دنوں میں ایک فلم, اب کتنی, اب روزانہ ایک. یہ اسلام پھیل رہا ہے ان خبیصوں کا, یہ اسلام پھیل رہا ہے. میں نے کہا اب روزانہ ایک, اور تم ٹی وی پہ کیا دکھاتے ہو, ڈرامے دکھاتے ہو. ادھر سے لڑکا کھڑا ہوا, اس گھر سے لڑکی کھڑی ہوئی, عشق معاشقہ ہوا, تم پوری قوم کو عشق مشوقی کے سبق دیکھ رہے ہو, اس سے بڑی بے غیرتی اور کیا ہوگی. یہ اسلام ہے. اور تم پاکستان کے ڈے 23 اگست 23 مارچ 14 اگست کو پاکستان کی ثقافت دکھاتے ہیں. کیا ثقافت ہے, ڈھول بج رہے ہیں, گھریس ہو رہی ہے, جھمبر پڑ رہی ہے, ناچا جا رہا ہے. یہ کس ملک کی ثقافت ہے, اور کون سا پاکستان جو کلمے کے نام پہ بنا تھا. تو دوسرے لفظوں میں یہ کلمے کی ثقافت ہے, یہ اسلام کی ثقافت ہے. حکمرانوں سوچو, تم نے اسلام کی ثقافت
ڈھول ناچ دریش کو سمجھ رکھا ہے، اس سے بڑا اسلام کے ساتھ ظلم اور کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد رشوت خوری جو عام ہو رہی ہے، میں نے وہاں بھی کہا اور یہاں بھی کہتا ہوں، میں نے وہاں کہا کہ جناب ہم تو داڑھی والے ہیں، ہم سے تو رشوت بھی نہیں مانگتے، دوسروں کا کام تو رشوت سے ہو جاتا ہے، ہم سے رشوت مانگتے نہیں، جائز کام بھی کرتے نہیں۔ اور باقی رہی بات ایماندار افسروں کی، ہمارے پاس اوپر والے افسر ایماندار ہیں، جب سے ایماندار افسر آئے ہیں رشوت کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، رشوت کے ریٹ، میں نے اسمبلی میں کہا، میں نے کہا پتہ ہے کیوں بڑھ گئے؟ اس لیے کہ چھوٹا افسر کہتا ہے رشوت دینی ہے تو دے دے، ورنہ بڑا سخت افسر ہے، ورنہ افسر بڑا سخت رشوت دے دے، ورنہ انہیں نہیں چھڑنا۔ او جناب ایمانداروں کی وجہ سے نیچے رشوت اور زیادہ بڑھ گئی، ریٹ بڑھ گئے، بڑے لوگ ہنسے۔ میں نے کہا جی اگر ایماندار دینے ہیں تو سارے دو، ورنہ ایک آدھا ایماندار آئے گا تو ریٹ اور زیادہ بڑھ جائیں گے، جیسے جنگ میں بڑے ہوئے ہیں، مجھے پتہ ہے کتنے کتنے ریٹ ہیں، میں خاموش ہوں۔ آج صرف زین العابدین کے قتل سے ایک تو مٹ کیا ہے، صدر کا ریٹ کیا ہے، صدر کا ریٹ کیا ہے، سٹاف کا ریٹ کیا ہے، مجھے سب معلوم ہے۔ میری زبان یہاں بھی کھلے گی، پھر اسمبلی میں کھلے گی، پھر تمہارے چہرے پہ پردہ کوئی نہیں رہے گا۔ اور رشوت خورو، میں تمہیں واضح کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو انسان بناؤ، انسانیت کے زمرے میں لاؤ۔ میں نے اپنی تقریر میں سپریڈنٹ جیل کی قتل پر نہ صرف مذمت کی ہے، میں نے ان قاتلوں کو اپنی جماعت سے خارج کیا ہے، میں نے انہیں شیعہ سے بدتر کہا ہے، میں نے مقامی انتظامیہ کے تعاون کرنے کی بات کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں کسی کی ماں بہن کی عزت کا بھی خیال نہ ہو۔ بہنیں سب کی برابر ہوتی ہیں، مائیں سب کی برابر ہوتی ہیں۔ یہی وہ بات تھی، کل قومی اسمبلی میں بات ہوتے ہوتے ایک بات پہ شیخ رشید نے کہہ دیا پیپلز پارٹی والوں کو کہ انہیں ماؤں بہنوں کے رشتے دینے کا بڑا شوق ہے۔ میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ بکواس ہے، اسے بند ہونا چاہیے، چنانچہ اس کو معذرت کرنا پڑی۔ اور اگر قومی اسمبلی کا ممبر قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر ماں بہن کے بارے میں کوئی لفظ کہہ کر واپس لے سکتا ہے تو ایس ایچ او کا رویہ تبدیل کرنا ہوگا، نہیں کرنا ہوگا پھر جنگ چھوڑنا ہوگا، نہیں چھوڑو گے پھر میری تمہاری کھلی جنگ ہے۔
للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔
یہ کیا ہوا کہ یہ اکرم کی چونکہ بہن ہے، یہ فلاں کی بیٹی ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اپنی ہو یا بیگانی ہو۔ پیغمبر اسلام کے پاس ایک بیٹی آئی، آپ نے نبوت والی چادر اتار کر اس کا سر ڈھانک دیا، کسی نے کہا خواہ کافر کی بیٹی ہے، اور فرمایا بیٹی بیٹی ہے چاہے کافر کی ہو یا محمد کی ہو۔ تم نے یہ انداز غلط اپنایا ہے، پورے شہر کو اس واقعے پر ہمدردی ہے، افسران سے ہمدردی ہے، حکومت کے طبقے سے، لیکن تمہاری اس انداز میں عورتوں کی بے حرمتی، عورتوں کے ساتھ زیادتی، عورتوں کی مار پیٹ اور گالی گلوچ نے اس ہمدردی کا پیمانہ، اس ہمدردی کا گراف گرا دیا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم مذمت کر چکے ہیں، لیکن ہم اپنی ماؤں بہنوں کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا اسمبلی میں اللہ کے فضل سے تعلیم کے لیے باتیں ہوئیں کہ پاکستان میں نظام تعلیم ایسا ہے، یہاں ایف اے بی اے پاس اسٹوڈنٹ کو کلمہ نہیں آتا، نماز نہیں آتی، مسائل نہیں آتے۔ میں اس سلسلے میں تجویز دیتا ہوں کہ اپنی محکمہ تعلیم میں پرائمری تک کے لیے پرائمری کی سند دینے سے پہلے کم از کم ناظرہ قرآن، نماز کے مسائل،
چھ کلمے دین کے ضروری مسائل لازمی قرار دو، اور جس طرح ریاضی کا سبجیکٹ ریاضی دان سے پڑھواتے ہو، سائنس کا سبق سائنس دان سے پڑھاتے ہو، قرآن کریم کی تعلیم کے لیے قاری قرآن کو لاؤ اور ایک ایک نشست کا اضافہ کرو تاکہ ہمارے بچوں کو صحیح قرآن آ سکے۔ اس کا ذکر رات ٹیلی ویژن نے بھی کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ میں نے صحت کے عنوان پر، کہ یہ صحت پر آپ بہت پیسے خرچ کرتے ہیں، جہاں آپ ایلوپیتھک اور ڈاکٹروں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہاں آپ اطباء کے اوپر بھی پیسہ خرچ کیجئے، آپ طب اسلامی کو فروغ دیں۔ آپ باہر سے کروڑوں اور اربوں روپے کی ادویات منگواتے ہیں، اگر آپ طب اسلامی کو فروغ دیں گے تو آپ کے اپنے ملک میں جڑی بوٹیاں ہیں، آپ کے اپنے ملک میں علاج اور دوائیاں موجود ہیں، آپ کے اپنے ملک میں اتنا سرمایہ ہے، اور پھر طب اسلامی ایسی طب ہے، ایسا علاج ہے کہ جس سے سائڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، جس سے بیماری بڑھتی رہی ہے، بیماری کی جڑ ماری جاتی ہے۔ اللہ کے فضل سے اس میری تجویز کو بھی سب نے سنا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، افغانستان کی بات آئی، میں نے کہا ملا ملا کہنے والوں، ملائیت کے نام لے کر اشارے اور کنایوں میں علماء کو بدنام کرنے والوں، اپنی کھوپڑی کی آنکھوں سے دیکھ لو، افغانستان میں ملا چھا گیا ہے، افغانستان میں ملا چھا گیا ہے۔ ملا نے روس کے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، ملا نے روس کے ٹکڑے کر دیے ہیں، ملا نے روس کی حکومت کے پرچے اڑا دیے ہیں۔ تم تو قرارداد قرارداد کرتے تھے، ملا میدان میں آیا، اور افغانستان کا ملا کشمیر جا رہا ہے، فلپین برما جا رہا ہے، افغانستان کا مولوی فلسطین جا رہا ہے، جہاں جہاں ملا جائے گا وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا، اس لیے کہ تم بزدل ہو۔ ملا سر کو ہتھیلی پہ لیے پھرتا ہے، جو اسلام کے لیے اور ملک کے تقدس کے لیے سر کٹوانا جانتا ہے، سر کٹوانا جانتا ہے۔ افغانستان کی فتح علماء کی فتح ہے، ہے یا نہیں ہے؟ اقوام متحدہ کی فتح ہے، بطروس غالی کی فتح ہے، ڈینن سوان کی فتح ہے۔ اقوام متحدہ اور امریکہ کو کہنا پڑا ہماری پالیسی فیل ہو گئی، ملا کی پالیسی کامیاب ہو گئی، ملا کی پالیسی کامیاب ہو گئی۔ اور پھر میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا اسمبلی کے اس فورم پر، میں اپنی جھنگ کی عوام کو نہیں بھول سکتا، میں اپنی جھنگ کی عوام کو بھول نہیں سکتا۔ اب میں جھنگ کی طرف آتا ہوں۔ جھنگ کون سا شہر ہے جسے حق نواز شہید نے بیدار کیا ہے؟ جھنگ وہ شہر ہے جو حق نواز کے پروانوں کا شہر ہے۔ تم دہشت گرد کہتے ہو، اور ہمارا قصور یہ ہے، حق نواز شہید کا قصور یہ تھا کہ غریبوں کو بیدار کر دیا، جدید تاریخ کا سورج غروب کر دیا۔ بڑے بڑے جاگیردار بیٹھے ہوئے تھے تورم خان، اور جاگیردارا کے شوہرے نامدار بھی تھے۔ میں نے کہا جھنگ سے بستر بوریا گول ہو چکا ہے جاگیرداروں کا، اور اگر پوچھنا چاہتے ہو کہ جھنگ میں بد امنی کیوں رہی، جھنگ میں تخریب کاری کیوں رہی، یہ سب سازش جاگیردار کی تھی۔ متاثر جاگیردار برداشت نہیں کرتا تھا کہ غریب آ جائے، غریب کا غریب نمائندہ ہو۔ آج غریب کا غریب نمائندہ ہے تو چلا رہا ہے، یہ جاگیردار آیا تھا تو پیچھے مڑ کے غریب کو نہیں دیکھتا تھا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد میں نے اپنے آپ کے شہدائے کرام، ان کا ذکر کرتے ہوئے پھر جھنگ کا اہم مسئلہ سوئی گیس، جس سوئی گیس کے عنوان پر کل انشاءاللہ میری تحریک اسمبلی کے فورم پر آ رہی ہے، جس کا وزیر سوئی گیس، وزیر پٹرولیم کھڑے ہو کے جواب دیں گے کہ وہ اس چھن کو سوئی گیس کب دے رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ جنید جو وعدہ کر گیا ہے، مسٹر وائی وعدہ کر گیا ہے، مجھے بتلاؤ کہ یہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے وعدے، یہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں، یہ حکومتیں جھوٹوں کی ہے یا سچوں کی ہے؟ سچوں کی ہے تو سوئی کیس دو، جھوٹوں کی ہے تو استعفی دو. سچوں کی ہے تو سوئی گیس دو، جھوٹوں کی ہے تو دو میں سے ایک تو دینا پڑے گا، دو میں سے ایک تو دینا پڑے گا. اوور ہیڈ برج، میں نے کہا ہمارے ریلوے لائن ہے وہاں فاٹک ہے، ساتھ ہی اسپتال ہے. میاں اقبال زخمی تھے، وہ شخص تڑپتا رہا، فاٹک بند تھا، قریبی کچھ قدموں پر وہ ہسپتال نہیں جا سکا. کیوں جنگ کو اوور ہیڈ برج سے محروم کیا ہوا ہے؟ کلمبو پلان کی زمینوں کے بارے میں میں نے بڑے مؤثر انداز میں اپنا موقف پیش کیا. میرے بھائیوں تقریر آئے گی، آپ سن لیں گے انشاءاللہ. آپ کا ضمیر کہے گا کہ ہم نے ووٹ دیے تھے، مولوی نے ووٹ کا حق ادا کر چھوڑا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے 20 منٹ کی تقریر آئندہ جمعے تک آپ کو مل جائے گی. تو جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ میں یہی باتیں آج آپ کو سنانا چاہتا تھا، لیکن میں آخر میں پھر عرض کرتا ہوں کہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، مجھے انتہائی صدمہ ہے، اور مجھے بہت قلبی طور پر اس بات پہ پریشانی لاحق ہے کہ ہمارے اس شہر میں قتل و غارت کا جو کھیل کھیلا گیا ہے اور جن لوگوں نے کھیلا ہے اور جس انداز میں جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ہم اس کی نہ صرف پرزور مذمت کرتے ہیں. میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، آپ وعدہ کریں کہ ان قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے آپ قانون کا ساتھ دیں گے. دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ڈائری والے نوٹ کریں، جھنگ کے لوگ ظلم کو ظلم کہتے ہیں، جبر کو جبر کہتے ہیں، غلط کو غلط کہتے ہیں، مظلوم کو مظلوم کہتے ہیں، صحیح کو صحیح کہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ہمارا ہے اس لیے اس کا قصور بھی معاف ہو، وہ بیگانہ ہے اس لیے مظلوم بھی ہو تو اور رگڑا دو. ہماری یہ پالیسی نہیں ہے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.